فرماتے ہیں میں ہمیشہ کہتا رہا ہوں کہ اپنی عقل کے مطابق کام کرنے کا نام دین نہیں، اپنا شوق پورا کرنے کا نام دین نہیں، بلکہ ان کے کہنے پر عمل کرنے کا نام دین ہے۔ جو اللہ تعالیٰ فرما دے، جو نبی علیہ السلام کا طریقہ ہو، ان کی پیروی اور ان کی اتباع کا نام دین ہے۔ یہ بتاؤ کہ کیا اللہ تعالیٰ ہمارے تمہارے گھنٹے شمار کرتے ہیں کہ تم نے مسجد میں کتنے گھنٹے گزارے؟ وہاں گھنٹے شمار نہیں ہوتے، وہاں تو اخلاص دیکھا جاتا ہے۔ اگر چند لمحات بھی اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطے میسر آ گئے تو وہ چند لمحات ہی انشاءاللہ بیڑا پار کر دیں گے۔ لیکن اگر آپ نے عبادت میں کئی کئی گھنٹے گزار دیے مگر سنت کے خلاف گزارے تو اس کا کچھ حاصل نہیں۔ میرے شیخ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمہ اللہ تعالی بڑے کیف کے عالم میں فرمایا کرتے تھے، جب تم لوگ سجدے میں جاتے ہو تو سجدے میں سبحان ربی العالی کئی مرتبہ کہتے ہو، لیکن مشین کی طرح زبان پر یہ تسبیح جاری ہوتی، جلدی جلدی سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آرام سے کہو، یہ سوچ کے کہو کہ میں اللہ تعالیٰ کے قدمین میں سجدہ ریز ہوں، فرش پر نہیں بلکہ عرش پر ہمارا سر ہے اللہ تعالیٰ کے قدموں میں، حدیث شریف سے پتہ چلتا ہے۔ تو فرماتے ہیں ان لوگ جو سجدہ کرتے ہو مشین کی طرح زبان پر تسبیح جاری رہتی ہے، لیکن اگر کسی دن یہ کلمہ سبحان ربی الاعلیٰ ایک مرتبہ اخلاص کے ساتھ دل سے نکل جائے تو یقین کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس ایک مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کی بدولت ہی بیڑا پار کر دیں گے۔ لہذا یہ مت خیال کرو کہ اگر تنہا گھر میں رہ کر عبادت کریں گے تو نیند آ جائے گی، اس لیے کہ اگر نیند آ جائے تو سو جاؤ، لیکن جو چند لمحات جو عبادت میں گزارو وہ سنت کے مطابق گزارو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے، فرماتے ہیں کہ اگر قرآن شریف پڑھتے پڑھتے نیند آ جائے تو سو جاؤ، اور تھوڑی سی نیند پوری کر لو اور پھر اٹھ جاؤ، اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ نیند کی حالت میں قرآن شریف پڑھتے ہوئے تمہارے منہ سے کوئی لفظ غلط نکل جائے۔ لہذا ایک آدمی ساری رات سنت کے خلاف جاگ رہا ہے اور دوسرا آدمی صرف ایک گھنٹے جاگا لیکن سنت کے مطابق جاگا اور اپنے پروردگار کے حکم کے مطابق جاگا، تو دوسرا شخص پہلے شخص سے کئی درجہ بہتر ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں اعمال کی گنتی نہیں ہے بلکہ اعمال کا وزن ہے، وہاں تو یہ دیکھا جائے گا کہ اس کے عمل میں کتنا وزن ہے۔ لہذا اگر تم نے گنتی کے اعتبار سے اعمال تو بہت کر لیے لیکن ان میں وزن پیدا نہیں کیا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس لیے فرمایا کہ نیند آ جائے تو پڑھ کر سو جاؤ، اور پھر اللہ تعالیٰ توفیق دے تو اٹھ کر پھر عبادت میں لگ جاؤ، لیکن سنت کے خلاف کام نہ کرو۔ یہ جاگنے کے اس لیے لوگ چاہتے پھرتے رہیں، ادھر ادھر پھرتے رہیں تاکہ آنکھ بند نہ ہو اور جاگتے رہیں۔ جاگنا مقصود نہیں ہے، اللہ اللہ کرنا، تعلق مع اللہ پیدا کرنا، اللہ سے لو لگانا یہ مقصود ہے، چاہے تھوڑی دیر ہو، یہ بتانا چاہ رہے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ لہذا جو عبادت جماعت کے ساتھ جس حد تک ثابت ہو اسی حد تک کرو۔ مثلا فرض کی جماعت ثابت ہے، رمضان مبارک میں تراوی کی جماعت ثابت ہے، رمضان میں وتر کی جماعت بھی ثابت ہے۔ دیکھیے عام دنوں وتر الگ پڑھتے ہیں لیکن رمضان شریف میں وتر کو جماعت سے پڑھتے ہیں کیونکہ صحابہ نے ایسا پڑھا ہے۔ رمضان میں وتر کی جماعت ثابت ہے، سنت ہے۔ اسی طرح نماز جنازہ کی جماعت واجب علی الکفایہ ہے، وہ بھی الگ الگ نہیں، وہ بھی ساتھ پڑھیں گے۔ عیدین کی نماز با جماعت ثابت ہے، حالانکہ وہ فرض نہیں ہے، شکرانے کی نماز ہے لیکن واجب ہے، اور اس کو جماعت سے پڑھنا سنت سے ثابت ہے۔ نماز استسقاء اور نماز کسوف اگرچہ سنت ہے لیکن ان دونوں میں چونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے جماعت ثابت ہے اور شعائر اسلام میں سے ہیں، لہذا ان کو جماعت سے ادا کرنا نہ صرف جائز بلکہ سنت ہے۔ ان کے علاوہ جتنی نمازیں ان میں جماعت نہیں ہیں، ان میں تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ بندہ مجھ سے تنہائی میں ملاقات کرے۔ اللہ تعالیٰ نے تنہائی میں ملاقات کا جو اعزاز بخشا ہے وہ معمولی اعزاز نہیں ہے، اس اعزاز کی قدر کرنی چاہیے، اس اعزاز کی قدر کرنی چاہیے۔ ایک مسئلہ عورتوں کی جماعت کا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ عورتوں کی جماعت پسندیدہ نہیں ہے، چاہے وہ فرض نماز کی جماعت ہو یا سنت کی ہو یا نفل کی ہو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو یہ حکم دیا کہ اگر تمہیں عبادت کرنی ہو تو تنہائی میں کرو، جماعت عورتوں کے لیے پسندیدہ نہیں ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ دین اصل میں شریعت کے اتباع کا نام ہے، اب یہ مت کہو کہ ہمارا تو اس طرح عبادت کرنے کو دل چاہتا ہے، اس دل کے چاہنے کو چھوڑ دو، اس لیے کہ دل تو بہت ساری چیزوں کو چاہتا ہے اور صرف دل چاہنے کی وجہ سے کوئی چیز دین میں داخل نہیں ہو جاتی۔ جس بات کو جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پسند نہیں کیا، اس کو محض دل چاہنے کی وجہ سے کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ بہرحال یہ شب برات الحمدللہ فضیلت کی رات ہے، اور اس رات میں جتنی عبادت کی توفیق ہو اتنی کرنی چاہیے، باقی جو فضولیات ہیں، اس رات میں حلوہ وغیرہ پکانے کی شرح میں اس کی کوئی ثبوت، شرح میں اس کا کوئی ثبوت نہیں، ان کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ شب برات کا حلوے سے کوئی تعلق نہیں۔ اصل بات یہ کہ شیطان ہر جگہ اپنا حصہ لگا لیتا ہے، اس نے سوچا کہ اس شب برات میں مسلمانوں کے گناہوں کی مغفرت کی جا رہی ہے، چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ اتنے انسانوں کی مغفرت فرماتے ہیں جتنے قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے جسم پر بال ہیں۔ شیطان نے سوچا کہ اگر اتنے سارے آدمیوں کی مغفرت ہو جائے گی پھر تو میں لٹ گیا، اس لیے اس نے اپنا حصہ لگا دیا، کہیں پٹاخے ہو رہے ہیں، کہیں حلوے پک رہے ہیں، ان سب چیزوں میں لگا دیا۔ اوابین پڑھنے والے اور تلاوت کرنے والے کم ہیں، چنانچہ اس نے لوگوں کو یہ سکھا دیا کہ شب برات آئے تو حلوہ پکاؤ، ویسے تو سارے سال کسی دن بھی حلوہ پکاؤ جائز ہے اور حلال ہے، جس شخص کا جب دل چاہے پکائے اور کھائے، لیکن شب برات سے اس کا کیا تعلق؟ نہ اس کا تعلق کوئی پٹاخے سے ہے، نہ حلوے سے ہے۔ شب برات تو ایک ایسی رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ مغفرت فرماتے ہیں، نہ اس کا کوئی ثبوت قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ صحابہ کی زندگی میں ہے، اور بزرگان دین کے عمل میں کہیں اس کا تذکرہ نہیں، لیکن شیطان نے لوگوں کو ان سب خرافات میں لگا دیا۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، میرے والد صاحب مفتی شفیع صاحب فرماتے تھے کہ بدعات کی خاصیت یہ ہے کہ جب آدمی بدعات میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کے بعد پھر اصل سنت کے کاموں کی توفیق کم ہو جاتی ہے، اصل سنت کے کاموں کی توفیق کم ہو جاتی ہے۔ اور چنانچہ آپ نے دیکھا ہوگا جو لوگ صلاۃ و تسبیح کی جماعت میں دیر تک کھڑے رہتے ہیں وہ لوگ پانچ وقت کی فرض جماعتوں میں کم نظر آئیں گے، اور جو لوگ بدعات کرنے کے عادی ہوتے ہیں، مثلا حلوہ وغیرہ کنڈے وغیرہ میں لگے ہوئے ہیں، وہ فرائض سے غافل ہوتے ہیں۔ گیارہویں شریف ہو رہی ہے اور سارے نیاز ہو رہے ہیں، لیکن جو فرائض و واجبات ہے اس میں کوتاہی ہے، سنت کا اہتمام نہیں ہے، مسواک کا اہتمام نہیں ہے۔ اصل جو صاحب سے تواتر کے ساتھ سنت سے ثابت ہے وہ چیزیں کرنی چاہیے۔ جماعت چھوٹ رہی ہے اس کی کوئی فکر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول نے تو سب سے زیادہ تاکید اس کی فرمائی تھی کہ جب کسی کا انتقال ہو جائے اس کی میراث شریعت کے مطابق جلدی تقسیم کرو، لیکن اب یہ ہو رہا ہے کہ میراث تقسیم کرنے کی طرف تو دھیان نہیں ہے، مگر تیجا ہو رہا ہے، دسواں ہو رہا ہے، چالیسواں ہو رہا ہے، برسی ہو رہی ہے، اور برسوں ہو گئے میراث تقسیم نہیں ہوتی۔ جو کام فوراً ہونا چاہیے تھا وہ اتنی دیر سے ہوتا ہے، اور جو کام کوئی سنت و شریعت نہیں ہے اس کو فوراً کیا جاتا ہے، کڑوی روٹی فوراً ہوگی، پھر اس کے بعد تیسرے دن قرآن خوانی، تیجا ہوگا، پھر دسواں، بیسواں، جو بھی بہت سے مختلف لوگوں میں مختلف رسومات ہیں۔ تو اسی یہی ہے کہ شیطان نے دین اور شریعت سے ہٹا کے رسومات کی طرف لگا دیا۔ خود شیطان نے کہا، حدیث شریف میں ہے کہ میں لوگوں نے مجھے ہلاک کیا، اہلکونی بلا الہ الا اللہ والاستغفار، لوگوں نے مجھے ہلاک کیا لا الہ الا اللہ پڑھ کے، استغفار پڑھ کے، میں نے ان کو ہلاک کیا گناہوں سے، انہوں نے مجھے لا الہ الا اللہ اور استغفار سے۔ اب 60 سال کا آدمی پڑھتا ہے، 70 سال کا اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ تو پھر اس نے کہا کہ میں نے پیترا بدلا، کہ یہ تو فوراً توبہ کر لیتے ہیں گناہ کر کے، پھر میں نے ان کو ہوائے نفس یعنی ایسی بدعات ایسے نئے کاموں میں لگا دیا جس کو یہ دین سمجھے. قوالی ہو رہی ہے, سمجھ رہے ہیں بہت مزہ آ رہا ہے, واہ واہ کیا 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 روحانیت بڑھ رہی ہے, حالانکہ یہ شیطانیت بڑھ رہی ہے, روحانیت کہاں ہے. تو ایسے کاموں میں لگا دیا کہ آدمی اس کو سمجھے بھی نہیں. حدیث شریف میں یہ مضمون موجود ہے کہ شیطان نے خود کہا کہ جب میں نے دیکھا کہ یہ گناہ سے توبہ کر لیتے ہیں میری ساری محنت بیکار ہو جاتی ہے, تو میں نے پھر ان کو ہوائے نفس کی طرف مائل کر دیا. تو فرما رہے ہیں مگر نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ 40واں ہو رہا ہے, برسی ہو رہی ہے. لہذا بدعات کی خاصیت یہ ہے جب انسان اس میں مبتلا ہوتا ہے تو سنت سے دور ہو جاتا ہے اور سنت والے اعمال کی توفیق ختم ہو جاتی ہے. اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے. ایک مسئلہ شب برات میں والے دن یعنی 15 شعبان کے روزے کا ہے, اس کو بھی سمجھ لینا چاہیے. وہ یہ کہ سارے ذخیرے حدیث میں اس روزے کے بارے میں صرف ایک روایت ہے, شب برات کے بعد والے دن روزہ رکھو, لیکن یہ روایت بھی ضعیف ہے. لہذا اس روایت کی وجہ سے خاص اس 15 شعبان کے روزے کو سنت یا مستحب قرار دینا بعض علماء کے نزدیک درست نہیں. البتہ پورے شعبان کے مہینے میں روزہ رکھنے کی فضیلت ثابت ہے, یعنی یکم شعبان سے 27 شعبان تک روزہ رکھنے کی فضیلت ثابت ہے, لیکن 28 اور 29 شعبان کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے کہ رمضان سے پہلے دو روز پہلے روزہ مت رکھو, تاکہ رمضان کے روزوں کے لیے انسان نشاط کے ساتھ تیار رہے. لیکن یکم شعبان سے 27 شعبان تک روزہ رکھنے کی فضیلت ہے. دوسرے یہ کہ یہ 15 تاریخ ایام بیض میں سے بھی ہیں, اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ہر ماہ کے ایام بیض کے 3 دن کے روزے رکھا کرتے تھے, یعنی 13، 14 اور 15 تاریخ کو. لہذا اگر کوئی شخص ان دو وجہ سے 15 تاریخ کا روزہ رکھے, ایک اس وجہ سے کہ یہ شعبان کا مہینہ ہے, دوسرے اس وجہ سے کہ یہ 15 تاریخ ایام بیض میں داخل ہے, اگر اس نیت سے روزہ رکھ لے تو انشاءاللہ موجب ثواب و اجر ہوگا. لیکن خاص 15 تاریخ کی خصوصیت کے لحاظ سے اس روزے کو سنت قرار دینا بعض اہل علم کے نزدیک درست نہیں. اسی وجہ سے اکثر فقہاء اکرام نے جہاں مستحب روزوں کا ذکر کیا ہے وہاں محرم کی 10 تاریخ کے روزے کا ذکر ہے, یوم عرفہ کے روزے کا ذکر ہے, لیکن 15 شعبان کے روزے کا علیحدہ سے ذکر نہیں کیا, بلکہ یہ فرمایا کہ شعبان کے کسی بھی دن بھی روزہ رکھنا افضل ہے. بہرحال اگر اس نقطہ نظر سے کوئی شخص روزہ رکھ لے تو انشاءاللہ تعالی اس پر ثواب ہوگا, باقی کسی دن کی کوئی خصوصیت نہیں. جیسا کہ عرض کیا جا رہا ہے کہ ہر معاملے میں اس کی حد کے اندر رہنا ضروری ہے, ہر چیز کو اس کے درجے میں رکھنا ضروری ہے. دین اصل میں حدود کی حفاظت ہی کا نام ہے, اپنی طرف سے عقل لڑا کر آگے پیچھے کرنے کا نام نہیں. اللہ تعالی ہمیں سنت و شریعت کی کامل اتباع نصیب فرمائے. سبحان